ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم انني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما اينا لمدينون قال هل انتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربك لكنت من المنذرين افرما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم راكنون منها فمالئون من البطون ثم ان الاولياء شعبا من حميم ثم ان مرجعهم الى الجحيم انهم الفواب الضالين فهم على اثارهم يهرعون ولقد زل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين. میرے بھائیو یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ صافات کی اللہ کی توفیق سے چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کفر شرک کرنے والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت ایک جنتی مومن آدمی اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ بھائیو میرا دنیا میں ایک ساتھی ہوتا تھا, میرا پڑوسی تھا, ہمسایا تھا, دنیاوی لحاظ سے دونوں کو اٹھنا بیٹھنا تھا, تو وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا, تو کیا آج اسے دیکھیں کہ وہ کہاں ہے. فتالا فرا کی سوال یہیں, جب اس جنتی آدمی نے اس کو دیکھا تو وہ جہنم کے درمیان میں پڑا تھا. اللہ اکبر. قالت اللہ ان کی طلت اور دین, یہ مومن جنتی آدمی اس جہنمی مشرق سے کہتا ہے کہ کاش کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بچ گیا, ورنہ تو تیری یہ کوشش تھی کہ تو مجھے بھی لے ڈوبتا, اور جہاں آج تو جہنم میں جل رہا ہے میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں جلتا. تو قرآن حکیم نے یہ واقعہ سنا کر پوری انسانیت کو مطلع کر دیا کہ اپنے دوست اور یار یہ بھی ذرا سوچ سمجھ کے بناؤ, اگر تم نے دوست اور یار اللہ کے باغی, اللہ کے دین کے منکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے منکر اور شرک و کفر کرنے والوں کو بنا لیا, تو یاد رکھو ہر آدمی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرا یار بھی میرے رنگ میں رنگا جائے اور میرے رنگ ڈھنگ میں یہ ڈھل جائے. حتیٰ کہ تجربہ کار لوگوں نے یہاں تک بتا دیا, اگر ایک اچھا بیل کسی دوسرے برے بیل سے کے ساتھ کو چرتا, اس کی صحبت رہے اور اس کے ساتھ اس کو باندھتے رہو اور چارہ ڈالتے رہو, وہ اچھا بیل بھی برے بیل کا اثر لے کر وہ بھی برا بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ایک مشرق کی تم صحبت میں بیٹھتے ہو, اللہ کے نافرمان کی صحبت میں بیٹھتے ہو, تمہاری اس کے ساتھ جاری دوستی ہے, وہ تمہارے گھر آ جاتا ہے, تمہارے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے, تم اس کے پاس چلے جاتے ہو. فرمایا مشرق کے ساتھ دوستی کا نمونہ یہ ہے کہ جیسے تم کسی لوہار کی بٹھی پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر لوہار کے ساتھ بیٹھ جاؤ,
یا وہ پکھا گھمائے گا اور وہ کولے سلگیں گے، چنگاریاں اڑیں گی، دھواں اٹھے گا، چنگاریاں تمہارے کپڑوں پر پڑیں گی تو سوراخ کر دیں گی، جلا دیں گی، چنگاریاں تمہارے بدن پر پڑیں گی تو اس کو بھی جلا دیں گی، دھواں تمہاری آنکھوں تمہارے دماغ کو خراب کر دے گا۔ یہ ہے بری صحبت کا اثر، جس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر انسانوں کو خبردار کیا کہ خبردار، عام طور پر بھی تمہارا بیٹھنا اٹھنا، تمہارے دلی تعلقات، دوستانہ تعلقات، یہ کسی اچھے آدمی سے ہونے چاہیے۔ برے آدمی کے ساتھ تمہارے تعلقات اگر ہوئے تو جیسے لوہار کی بٹھی پر بیٹھنے والا آپ کی چنگاریوں سے، دھوئیں سے اپنا دماغ خراب کر لیتا ہے، اسی طرح یہ برا آدمی بھی تیرا دماغ اور تیرا دل خراب کر دے گا، تجھے بھی اللہ کا باغی بنا دے گا۔ اور فرمایا اگر تم کسی اچھے آدمی کے پاس بیٹھو، مومن کے پاس جا کر بیٹھو، اللہ کے دین کی باتیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تذکرے ہوں، اللہ رب العزت کی شان، اس کی صفات، اس کی تعریفیں بیان کی جائیں، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی عطار کی دکان پہ جا کر کھڑا ہو جائے، عطار سے تم عطار نہ بھی خریدو، جتنی دیر تم وہاں رہو گے تمہارا اس کے عطر سے دماغ معطر ہو جائے گا، دل خوش ہو جائے گا۔ تو ایک نیک آدمی کی صحبت سے آدمی کو یوں فائدہ پہنچتا ہے جیسے عطار کی دکان سے آدمی کو عطر کی خوشبو سے دماغ اس کا معطر اور دل اس کا خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن حدیث نے یوں ہی کسی کو بیان نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں یا اسلام میں اتنا تشدد نہیں جتنا تم تشدد کرتے ہو، اللہ بچائے اس تشدد سے جو اسلام میں نہ ہو اور کوئی اپنی طرف سے کسی پر تشدد پیش کرے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن متشدد ہے تو پھر اس کی مرضی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ دو ٹوک باتیں، کوئی اجن نہیں۔ ربا خبردار مومنوں، تم کافروں کے ساتھ دوستیاں، محبتیں، پیار، رشتے داریاں، یاریاں مت قائم کرو۔ دوستی، یاری، برادری، رشتے داری قائم کرنی ہے تو مومنوں کے ساتھ کرو، اور اگر کوئی کافروں سے محبت کر دوستیاں کی پینگے بڑھاتا ہے، ان کے ساتھ برادری قائم کرتا ہے، فرمایا فلیس من اللہ فی شیء، اس آدمی کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ ہر لحاظ سے، ہر قیمت پر یہ اس کی صحبت میں جا کر یہ اس جیسا بن جائے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، تمہارا باپ اور تمہاری امی، تمہارا بھائی اور تمہاری بہن، اگر انہوں نے کفر کو پسند کر لیا ہے اور تم مومن ہو، اگر بھی تمہارے بہت بڑے قریبی رشتے ہیں اور بڑے معظم رشتے ہیں، لیکن خبردار، اللہ سے بڑی شان والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑی عزت والا کوئی نہیں، اللہ سے کوئی بڑا معظم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی مکرم نہیں۔ لہذا باپ باپ ہے، لیکن اس کی وہ عزت، اس کے وہ احترام، اس کی وہ محبت، اس کی وہ، اس کے دل میں، اس کی وہ دل میں محبت، یہ اس کی وہ شان جو ایک باپ کی ایک بیٹے کے دل میں ہونی چاہیے۔ فرمایا خبردار، اب یہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ اب صرف اتنا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے اس کو کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، اس کی خدمت کرو، گٹھی چاپی کرو، علاج معالجہ کرو، لیکن وہ محبت، وہ جنون، وہ دیوانگی، وہ عزت، وہ احترام، وہ اکرام جو ایک باپ کا قرآن نے بیان کیا ہے، پیارے نبی اسلام نے بیان کیا ہے، اب وہ عزت وہ اکرام باقی نہیں رہے گا. اس کے ساتھ دل کے اندر کوئی محبت کوئی کسی قسم کی دنیاوی لحاظ کے علاوہ کوئی ہمدردی نہیں رہے گی. یہی حال امی کا ہے, یہی بہن کا ہے, یہی بھائی کا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے دشمن بن گئے ہیں اور یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں. اللہ کی جماعت کے یہ فرد نہیں بننا چاہتے. اس لیے مالک الملک نے مشرک کی دوستی, اس سے پیار, اس کی محبت اور اس کے رشتے داری سے منع کر دیا اس خطرے کی بنا پر کہ اس کے اثر سے کہیں تو بھی مشرک اور کافر نہ ہو جائے. تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرا ایک دنیا میں دوست تھا لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا, کہیں یہ مجھے بھی نہیں لے ڈوبا, دیکھا تو جہنم کے درمیان میں پڑا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر میرے اللہ کے احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی اس کے ساتھ جہنم میں حاضر ہوتا. اللہ اکبر. کہتا ہے اب اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے جہنمی اور جنتیوں کے سامنے موت کو ذبح کر لیا ہے, اب ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی موت نہیں آئے گی. وہی موت جو ہم دنیا میں چکھ کر آ گئے ہیں, اور اللہ کا فضل چونکہ ہم ایمان اور تقویٰ پہ مر گئے ہیں, ہمیں کسی قسم کا کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا, جبکہ ہم جنت کا داخلہ لے چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور لوگوں کیا کہہ رہا ہے, ان ھذا لفوز العظیم, سب سے بڑی کامیابی یہی ہے. آج دنیا میں کامیابی کے بڑے بڑے معیار بنا لیے گئے ہیں. کوئی کہتا ہے آسان کوٹھی اگر بن جائے تو بڑی کامیابی, کوئی کہتا نہیں کاروبار اگر وہ خربوں پر پہنچ جائے تو بہت بڑی کامیابی, کوئی کہتا ہے نہیں ایم بی اے بن جاؤ تو بس کیا ہے, پوچھ رہا ہے ایم این اے بن جاؤ وزارت اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ جاؤ, کوئی کہتا ہے دو تین ملے لگ جائے تو بس کیا ہی کہنا. لیکن یہ جنتی کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ کامیابیاں کامیابیاں نہیں, یہ تو دنیا کی چند دن کی زندگی کے اندر تم نے تھوڑا بہت لطف اٹھا لیا, آخر کار جب مرو گے تو دونوں ہاتھ خالی لے جاؤ گے, تمہارے ساتھ نہ سوچی جائے گی نہ بنگلہ نہ کارخانہ نہ مل, نہ تمہاری زمینیں نہ تمہارے پیسہ, یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہیں چار گز کفن بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں, یا تم بم کے آگے اڑ کر ذرات کی شکل میں بدل جاتے ہو اور تمہارے روح کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے. بتاؤ تمہیں اس کارخانے نے کیا فائدہ دیا. لیکن یہ غریب جو بدل کے جی تھوڑے میں کھاتا ہے, سوکھے ٹکڑے کھاتا ہے, لیکن اللہ کے دین کے اندر پورا پورا اترتا ہے, ایمان بھی صحیح اور عمل بھی صحیح ہے, اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا داخلہ ملتا ہے, تو کیا ہی بات ہے, یہ وہ کتنا بڑا کامیاب ہے. اس لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ اس مضمون کو یوں ادا کیا, ومن زوجہ الجنت فقد فاز, دنیا والوں وہ آدمی جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا, جس کو جنت کا داخلہ دے دیا گیا, وہ کامیاب ہے. یہ دنیا تمہارے دنیاوی کامیابی کے معیار یہ سب غلط ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج یہ انسان دنیا سے تالے ہو گیا, اور جب اس کو صحیح طریقے سے دنیا نہیں ملتی تو پھر وہ حرام طریقے استعمال کرتا ہے, ہیرون بیچتا ہے, افیون بیچتا ہے, چرس بیچتا ہے, پھر وہ ڈاکے ڈالتا ہے, چوریاں کرتا ہے, لوگوں کے معصوم بچے اٹھا کر بیچتا ہے, لوگوں کی بہن بہو بیٹی کو بیچتا ہے, پھر وہ سارے برے کام کرتا ہے, ملاوٹ کر کے چیز بیچتا ہے, دو نمبر چیزیں بنا کر بیچتا ہے, ہر برا ہر کا استعمال کرتا ہے اور دولت اکٹھی کرتا ہے. پاگل کو یہ پتا نہیں کہ کیا معلوم کہ یہ دولت ہی میرے کام نہ آئے اور میں سب کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور اسی وجہ سے میں جہنم میں داخل کر دیا جاؤں. حال یہ ہو گیا کہ کاروبار کو نہیں چھوڑے گا نماز چھوڑ دے گا, کاروبار کو نہیں چھوڑے گا نماز چھوڑ دے گا, کاروبار کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے دین کی تبلیغ چھوڑ دے گا. یہ سب کچھ اس نے کیوں چھوڑا؟ کہ دنیا کی طلب میں یہ اندھا ہو گیا ہے، یہ چاہتا ہے، کیونکہ دوسروں کے بنگلے دیکھتا ہے، دوسروں کی پجاروں پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، دوسروں کے شاندار کارخانے اور ملنے کے سامنے ہوتی ہیں، لوگوں کے اربوں خربوں کے کاروبار ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں کھیلا ہو جاتی ہیں، یہ بھی پاگلوں کی طرح پھر اللہ کے دین سے پیچھے ہٹتا ہے اور دنیا کی طلب میں آگے بڑھتا ہے. خیال میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ہی بات ہے کہ میں بھی پاکستان کے بہت بڑے دولت مندوں کے صف اول میں میرا نام لکھا جائے. لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے دولت مندوں کے شمار میں تیرا نام اول نمبر پہ آ گیا اور اللہ ناراض ہو گیا، تجھے دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیا جائے گا اور آخرت میں بھی تمہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. بتائے تیری دولت نے تجھے کیا دیا؟ جہنم. اس لیے اللہ کے بندو، یہ مومن جنتی جنت میں کہہ رہا ہے لمثل هذا فليعمل العاملون، ارے عمل کرنے والوں ایسے عمل کرو جس عمل سے تمہیں جنت ملے، جس عمل سے تمہارے پر اللہ راضی ہو جائے، جس عمل کرنے سے تمہارے پر اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتیاں نازل ہوں، جس عمل کی وجہ سے تم پر اللہ راضی ہو جائے اور ہر سانس کے ساتھ تیری مدد کرے، ہر سانس میں تیری حفاظت کرے، ہر آن تو چاہے سویا ہوا ہو یا جاگتا ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تیری حفاظت کرے، وہ عمل کر جس سے ہائے ہائے تجھے اللہ مل جائے. جب تجھے اللہ مل گیا تو بتاؤ باقی کیا بچ گیا جو تجھے نہیں ملا. اور اللہ نے بھی یہی کہا ہے وَأَنْتُمْ أُولَٰئِكَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، صحیح معنی میں تم مومن بن کر دکھا دو، سرفرازی سربلندی بادشاہی تمہارا حق ہے. میں یہ تصل لوہا رماجو تصدیق بن گیا تو مستقی بن کر دکھا دو، یا جاؤ مخرجا، تمہارے اوپر کوئی مصائب اور پریشانیاں آئیں گی تو تمہارے لیے ایک ان مصائب سے نکلنے کا اللہ راستہ کھول دے گا، دروازہ کھول دے گا. وہ یا گوک مین ہے سلا یا تصل، تم تو کہتے ہو داؤ چل پچھلے میں گئے تو کر بار بند، تم تو کہتے ہو دکان اگر نہ کھولی تو بھوک سے مر جاؤں گا، اللہ کے دین کے لیے نکل گیا، نماز پڑھ لی، یہ گھر سے رہ جائیں گے. لیکن مالک کیا کہتا ہے؟ ارے پاگل نہ بن، تیری اللہ کے ساتھ یاری لگ رہی ہے، وہ یار ایسا لگ پال ہے کہ جس پاس سارے خزانے ہیں. وہیں بھی شہر اللہ اندر ہر چیز کے اللہ پاس میرے پاس خزانے ہیں، میرے ساتھ یاری لگائے گا اور تو ہر خزانے سے محروم رہ جائے گا. فرمایا وہ یار روکو میں ہے سلا یا تصب، اگر تیری یاری پکی ہو گئی تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے وہاں مگمان بھی نہیں ہوگا. ایک اور بات بتاؤ، اللہ تمہیں اتنے دے رہا ہے کہ جس سے تم تین ٹائم کی روٹی بڑی آرام سے کھاتے ہو، کپڑا بھی تمہیں اللہ نے دیا، بستر بھی دیے، چارپائی بھی دیے، برتن بھی دیے، گھر بھی دیا تمہیں اللہ نے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ساری دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جتنی درمیانی سہولیات تھی وہ تمہیں مل گئیں، اس کے بعد تمہارا پیسہ بھی اللہ کے راستے پہ خرچ ہوتا، تمہاری یاد بھی، تمہارا مال بھی، تمہارا وقت بھی، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی، کہ اللہ تعالی اللہ اپنے آپ کو گھر بھی دے دیا، بستر بھی دے دیے، چارپائی بھی دے دی، برتن بھی دے دیے، روزانہ کھانے کے لیے تم نے ہمیں تین ٹائم کی اچھی روٹی بھی دے دی، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں رہ گئی. اب اللہ میں بھی آپ کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تو اللہ کے میدان میں یوں نکلتا، اللہ جانتا ہے ساری نعمتیں سمٹ کر تیرے پاس آ جاتی. لیکن تجھے عقل نہیں ہے, تجھے قرآن کی سمجھ نہیں ہے, تم نے اللہ کے دین کو کچھ کسی الٹے طریقے سے سمجھ رکھا ہے. ہاں جی, تو یہ مومن کیا کہہ رہا جنتی لمس لہ فلیا کامیاب ہو جائے, آخر بھی کامیاب ہو جائے. اللہ عذاب کا خیر النزل الحسن ہے کہ جنت جو اللہ کی مہمان نوازی ہے. جنت مومن کے لیے کیا ہے؟ اللہ میزبان ہے, اور جنت اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. فرمایا یہ مہمانی ٹھیک ہے, ام شجرت الزقوم, یا تمہیں زقوم کھانے کے لیے دی جائے, تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے, پینے کے لیے تمہیں پیس دیے دے دی جائے, پینے کے لیے تمہیں پینا روز وہ کھلا دیا جائے, کیا وہ ٹھیک ہے مہمانی یا جنت کی بادشاہی اور جنت کے پھل اور میوہ جات؟ یہ مہمانی ٹھیک ہے؟ بتا تو کون سی مہمانی کو پسند کرتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو, کل تم نے قربانیاں کرنی ہیں جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے. آپ کہیں گے نہیں, پاکستان میں لاکھوں لوگ قربانیاں کرتے ہیں, لیکن نہیں, کوئی تو قربانی کرتا ہے اپنی ناموری کے لیے, وہ اللہ کی قربانی نہیں ہے. کوئی قربانی کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے, بچے خواہ مخواہ کسی سے گھر کے گوشت کے مانگتے پھریں. کوئی کرتا ہے پیروں قربانی کرنے کے لیے, کوئی کرتا ہے اپنی شان کو بلند کرنے کے لیے کہ لوگ تانے دیں گے, ارے کروڑوں پتی ہو کر تو نے قربانی نہیں کی. اس لیے اللہ کے بندو, قربانی تو اس کی ہوگی جو خاص اللہ کے لیے کرے گا, اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد کفر شرک سے پاک ہوگا. پوری دنیا میں ایسے لوگ تلاش کرو جس کا امام کفر شرک سے پاک ہو اور وہ خالص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہو, جس کی کوئی دنیاوی غرض اور کوئی غائب کوئی شان اپنا بڑھانا یا کوئی دکھاوا یا کوئی ریا یا کسی پیر فقیر کے لیے قربانی نہ ہو. ایسا کوئی دکھاؤ, کتنی قربانیاں ایسی ہیں جو اس زمین پر ہوں گی کل. تو وہ لوگ جو مومن ہیں اور محض اللہ کے رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں, ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھنا جو جانور اللہ کے نام پر جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ کانا نہ ہو, ایک آپ سے اندھا نہ ہو, دو آپ سے اندھا نہ ہو, وہ بیمار نہ ہو, کان کٹا نہ ہو, سینگ ٹوٹا نہ ہو, دم کٹا نہ ہو, اتنا کمزور اور لاغر نہ ہو کہ وہ چل کر مذبح خانے تک بھی نہ جا سکے. ان سارے عیبوں سے وہ صاف ہو, اور پھر عمر اس کی دندہ ہو, دندے سے کم عمر کا نہ ہو, اس سے زیادہ ٹگا ہو, چوگا ہو, چھگا ہو, جتنا ہو وہ ہو جائے, لیکن اس دبے سے کم نہ, دندے سے کم نہ ہو. یہ مالک نے اپنی ذات کی پسند کی قربانی کے لیے شرائط رکھے ہیں. پھر عید سے پہلے نہ ذبح کیا جائے, عید پڑھنے کے بعد ذبح کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے عید سے پہلے جانور ذبح کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ پوچھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تیرا گوشت بن گیا, قربانی نہیں ہوئی. قربانی تو تب ہوتی کہ تم عید کے بعد اس کو ذبح کرتے. اس لیے عید پڑھنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنا چاہیے. پھر ذبح کرنے سے پہلے کو دل کے خلوص کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ مالک میں نے اپنی نیت کو صاف کر لیا، اپنے عمل کو بھی صاف کر رہا ہوں کہ یہ میں قربانی محض تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی دوسری بدنیت نہیں ہے، پھر یہ بھی کہ الہی اس کو قبول کر لینا، اگر تو قبول نہیں کرے گا تو یہ میرے نیکی ضائع ہو جائے گی اور مجھے بجائے ثواب کے کیا معلوم تو عذاب دے دے، نیکی تو وہی کام کی نیکی ہوتی ہے جس کو تیری قبولیت کا درجہ حاصل ہو، جو تو جس کو قبول نہیں کرتا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس طرح نماز ایک آدمی پڑھتا ہے اگر اللہ قبول کر لے تو وہ تو نماز نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے رب العالمین نے رد کر دیا اس نماز کو تو بجائے نیکی کے وہ کیا بن جائے گا؟ گناہ بن جائے گا، تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ الہی میری اس نیکی کو قبول کر لینا اور پھر اس کو سنت کے مطابق ذبح کرو اور ہمارا ہر ساتھی ذبح کرنا سیکھے، کیونکہ خود قربانی کو ذبح کرنا بھی ایک قسم کی سنت ہے، اور اس کے بعد تکبیر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، سنت ابراہیم خلیل اللہ وغیرہ، یہ سب بری چیزیں ہیں، اس ان کا تکبیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر یہ تکبیر پڑھ لی اللہ سنت ابراہیم خلیل اللہ تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، کیونکہ ذبح کے وقت اس کے اوپر ابراہیم السلام کا نام آ گیا اللہ کے علاوہ، اس کے بعد اس کا گوشت بنایا جائے، پھر کچھ غرباء میں تقسیم کر دیا جائے، کچھ 200 عوام کو بطور تحفہ دے دیا جائے اور کچھ گھر کے لیے رکھ لیا جائے، یہ سب کچھ اس لیے کیا جائے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، عید کے لیے بہت زیادہ سویرے نکلنا چاہیے، دنیاوی کاموں کے لیے تو یہ لوگ رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، 12 بجے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، چاند رات کو دیکھا لوگ سوتے ہی نہیں ہیں، 100 لوگ خرید و فروخت، 12 بجے 1 بجے تک تو خرید و فروخت، پھر نہانا دھونا بننا سنورنا، ساری رات بغیر نیند کے گزر جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان کو کہیں کہ بھائی لوگ جلدی آ جانا صبح عید پہ جلدی پڑھنا زیادہ اچھا ہے تو یہ پھر آتا ہی نہیں، اس لیے اللہ کے بندو اللہ کے دین کے لیے بھی رات کو اٹھ جایا کرو، نہایا دھویا کپڑے ٹھیک ہے پہنے پھر جلدی کر کے پہنچنے کی کوشش کی، کیوں جا رہے ہو اتنی کون سی جلدی ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے بلایا ہے آج اس کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس لیے جلدی میں ہیں، اس نے کہا جتنا جلدی ہو سکو جلدی آؤ تو ہم جلدی جا رہے ہیں، جس راستے سے آؤ واپسی پہ اس راستے پہ گھر نہ جاؤ، تکبیریں پڑھتے آؤ اور تکبیریں پڑھتے جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرتے آؤ، اللہ کی شان بیان کرتے آؤ، تو ہی اکبر ہے اور کوئی اکبر نہیں، تو ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید پڑھو، عید میں کیا ہوتا ہے دور کا عید الفطر یا عید الضحیٰ، پہلے رکعت میں 7 تکبیریں دوسری میں 5 تکبیریں اور بعض حدیثوں کے مطابق پہلی میں بھی 3 اور دوسری میں بھی 3، اس کے بعد ایک خطبہ سن کر دوڑ جاؤ اپنی قربانیوں کو کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی والے دن چاہیے یہ کہ آدمی اس دن کچھ نہ کھائے، اللہ کی مہمانی کھائے اور وہ بکری کی جانور کا گوشت کھائے، لیکن یہ تو کرتے کرتے شام کر دیتے عشاء کر، پھر تو آدمی مر گیا بھوکا، ارے جلدی کرو تاکہ جس نے یہ تیار کر دیا کہ آج سب سے پہلے اللہ کی مہمانی کھاؤں گا تو اس کو کامل کر 2-3 مہینے تو مل جائے، اس لیے اللہ کے بندو
یہ ہے سنت کے مطابق قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھو آج کل دنیا بڑے بڑے جانور ذبح کرتی ہے, بڑی بڑی قربانیاں دیتی ہے, لیکن ان کی قربانیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انتظامات ٹھیک نہیں ہوتا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قربانی کو صحیح طریقے پر یہ کرتے نہیں ہیں, اس لیے ان کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے, نیکی ان کی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے بندو یہ کل کا دن بہت بڑا اللہ کی طرف سے اعزاز والا دن ہے, بہت بڑا نیک دن ہے, بڑے انعامات حاصل کرنے والا دن ہے, مالی عبادات کا دن ہے. رمضان بدری عبادت کا مہینہ ہوتا ہے, اور یہ 10 ذی الحج کا دن یہ مالی عبادت کا دن ہوتا ہے. تو جیسے رمضان میں کوئی بدری عبادت کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تو اس کو اللہ بے پناہ اجر دیتا ہے, اسی طرح یہ مالی عبادت کے دن ہوتا ہے. چمڑا بھی اللہ کے نام پر, گوشت بھی اللہ کے نام پر, جل بھی اللہ کے نام پر, محار بھی اللہ کے نام پر. وہ حدیث میں آتا ہے جتنے بال ہیں اس جانور پر اتنی نیکیاں ملیں گی. اس نے گھر باندھا ہوا ہے, پانی پلایا تو نیکی, گھاس کھلایا تو نیکی, کہیں چرانے کے لیے لے گیا تو نیکی. یہ کوئی معمولی عبادت ہے, لیکن اس کو ضائع اس لیے ہم کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے تابعدار نہیں ہوتے, نافرمان ہوتے ہیں. پھر بخل اتنا آ گیا کہ اپنے لیے اور بچوں کے لیے تو سب کچھ ہی کرتا رہے گا, لیکن جب اللہ ایک سال میں ایک بار اس سے قربانی مانگ لے تو یہ بڑی قربانی نہیں ہوگی, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا جائے گا, وہ جی فرصت نہیں ہے, وہ جی فرصت نہیں ہے. ہاں اگر نہیں ہے, واقعی غریب ہے, اس کے اوپر تو نہیں ہے, لیکن اچھا خاصا ہے تو پھر تو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نیکی ہے, اس کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ اس نیکی سے یہ محروم نہ ہو جائے. اگر یہ طریقہ اپناؤ گے تو کیا ملے گی, جنت ملے گی, اور اگر اس طریقے سے بھاگ جاؤ گے لوگوں جیسے پوری دنیا بھاگ گئی ہے, تو پھر کیا ملے گی, جہنم ملے گی. انا جعلناها فتنة للظالمین, فرمایا یہ درخت یہ زیتون کا درخت ہے, یہ ظالموں کے لیے ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا. کیسے فتنہ, کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ زیتون کا سب پانی والا درخت یہ جہنم کے اندر پیدا ہو گیا. تو ظالم کیا کہتا ہے, ارے کبھی آگ کے اندر بھی سبزہ ہو سکا, ارے جہاں ہر وقت ہر آگ بھڑک رہی ہو وہاں سب پودا کیسے پیدا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ عقل سے کام لیتا ہے, یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ہر چیز پر قادر ہونے کا کیا مطلب ہے, ہر چیز پر قادر ہونے کا تو یہی مطلب ہے کہ جیسا وہ چاہے ویسا وہ کر سکتا ہے. یہ فلما یشاء, جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. فعال لما یرید, جس کام کی رضا کرتا ہے اس کام کو کر گزرتا ہے. اس لیے پھر اس نے دنیا میں دکھا دیا تمہیں کتنے جنگل میں ایسے درخت ہے, بیری کا ایک درخت ہے, یہ آنکھ اسے اکڑا بھی لوگ کہتے, یہ ایک درخت ہے, دونوں لکڑیوں کو ملا کر ایک لکڑی میں بیری کی لکڑی میں تھوڑا سا گڑا کھود کر آپ کی لکڑی کو اگر زور سے اس کے اندر گھماؤ تو کیا نکلتی ہے, آگ نکلتی ہے. جنگلوں کے درخت جب بیل کو قریب قریب ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہیں, بیل کی شاخیں ادھر چلی گئی دوسرے درخت کے اندر, دوسرے درخت کی شاخیں
بے کے اندر چلی گئی. حالانکہ سب درست ہے, پانی ہے درخت میں, لیکن جب تیزی سے آندھی آتی ہے اور ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اوپر زبردست رگڑ کھاتے ہیں اور اتنی رگڑ کھاتے ہیں کہ وہاں درا پڑ جاتا ہے, تو وہاں سے آگ نکلتی ہے اور جنگل کو لگ جاتی ہے اور کتنا جنگل کا حصہ جل جاتا ہے. تو مالک نے تو دنیا میں دکھا دیا تھا کہ دیکھو پانی اور آگ کو میں نے جمع کر لیا ہے, درخت میں پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے, اور جب اس کی رگڑ لگتی ہے دوسرے درخت سے تو آگ بڑی گٹتی ہے, پانی اس کو نہیں بجا سکتا اور آگ سر زور ہو کر پانی سے نکل کر الٹا جن درختوں کے اندر پانی ہوتا ہے ان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ جس کا کوئی شریک نہیں, جو وحدہ ہے لا شریک لہو ہے, وہ جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے, وہ کسی کام میں عاجز نہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ صرف ساری کائنات کو بنا کر دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. فرمایا اس کے جو پتے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہیں. یہ زکوم دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ڈنڈا زکوم اور ایک پتوں والی زکوم. ڈنڈے زکوم کے اوپر بھی کوئی پتے وتے نہیں ہوتے, سیدھا بھی ڈنڈا ہوتا ہے, اس کے ادھر ادھر کانٹے ہوتے ہیں, آخر میں جا کر کوئی معمولی چھوٹا سا پتا لگتا ہے, پھر بھی جب وہ پودا بڑھتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. اور دوسری زکوم ہوتی ہے ایک بہت بڑا بڈا تھا, بڑا موٹا, اتنا بڑا ہی کبھی رنگ اور کبھی شکل کا, وہ پتے کے اوپر پیدا ہو جاتا اور اس کے اوپر پھر پتے کے اوپر دوسرا پتا اور ان کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں اور واقعی اس کی شکل بہت بڑی بری ہوتی ہے. بری شکل والے اس طرح کو اللہ تشبیہ دے رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شیطان کے سر ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا, فرمایا لوگوں اللہ کی بغاوت کرنے والوں, دنیا کے پیچھے دوڑنے والوں, اندھے ہو جانے والوں, چند روزہ زندگی کے دنوں میں کل یہی لوگ یہ زکوم کھائیں گے. لَآكِلُونَ مِنْهَا, جب بھوک تڑپائے گی جہنم کی آگ کے اندر, کھانے کو کچھ نہیں ملے گا, اللہ سے فریاد کرے گا تو اللہ زکوم کھانے کو دے گا. اللہ فرماتا ہے بھوک کے مارے یہ زکوم سے پیٹ بھر لے گا, فمالون من البطون, زکوم سے پیٹ بھرے گا. اللہ اللہ. دوسری کا بارے سماتا ہے یغلی فی البطون کغلی الحمیم, یہ جہنم میں جا کر, یہ پیٹ میں جا کر زکوم ایسی چرب کھائے گی جیسے ہانڈی میں پانی جوش مارتا ہے, ایسے پیٹ میں جا کر یہ کھولنے لگ جائے گی اور جوش مارنے لگ جائے گی. بھوک کی تکلیف کیا تھی کہ زکوم کھانے کی تکلیف اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. بھوک بھی ایک عذاب تھا, اس عذاب کو ہٹانے کے لیے اسے زکوم کھائی, زکوم ایک نیا عذاب بن گیا. وہ جنتی مومن پوچھ رہا ہے قوم سے کہ جنت کی نعمت, جنت کی مہمانی جو اللہ مومنوں کی کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے یا جہنم کے اندر جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے زکوم بنائی ہے یہ مہمانی ٹھیک ہے؟ ثم ان لهم علیها لشوب من حمیم, زکوم پیٹ کے اندر جا کر جو کھلبلی بچائے گی تو انسان ایک نئے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا اور زکوم کھانے کے بعد اس کی پیاس اتنی تیز ہو جائے گی کہ جس سے کوئی حد و حساب نہیں, تو پھر وہ پانی مانگے گا. تو قرآن تین چیزیں پیش کرتا ہے, کبھی تین چیزیں کو دی جائے گی, کبھی تابو پگلے وہ پانی کی طرح جب وہ پتلا ہو جائے گا وہ پینے کو دیا جائے گا, اور کبھی کھوتا اور گرم پانی کی اس کو دیا جائے گا. لشوب من حمیم, تو پھر یہ کیا پیاس کے مارے کھوتا اور گرم پانی پی لے گا. اللہ اللہ. قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے اس کے سر پر کھولتا ہوا جہنم کا پانی انڈیل دیا جائے گا, بدن پر جب پانی اترے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک سارے چمڑے کو اتار دے گا, سارے گوشت کو, اور اندر میں ہڈیوں کے علاوہ کیا دل کیا جگر کیا گردے کیا کلینجی کیا ہاتھ کیا پیسہ کیا گوشت کیا پوسٹ سب کو پگھلا کر بہا دے گا. ارے انسان تو اپنی ذات کا کتنا دشمن بن گیا ہے, کتنا تو دشمن ہے اپنی ذات کا. دوسرا کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو کہتا ہے یہ بڑا ظالم ہے, کوئی ڈنڈا مار دے تیری چیخیں نکلتی ہیں کہتا ہے یہ بڑا ظالم ہے. تو نے کبھی سوچا کہ تو اپنی ذات کے لیے تو خود کتنا ظالم ہے؟ چند روزہ زندگی کے لیے, اس بیٹے کے لیے, اس بیٹی کے لیے, اس بیوی کے لیے, اس بہن بھائی کے لیے, برادری کے لیے, اس کارخانہ اور اس مل کے لیے تو اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا ہے جو آج تک کائنات میں کسی بڑے سے بڑے ظالم نے بھی کسی پر نہیں کیا. فرعون قرآن جس کو پیش کرتا ہے بہت بڑا ظالم اور ڈکٹیٹر تھا اور میکو والا مشہور تھا, جب کسی کو سزا دیتا تو اس کے ہاتھوں پر دیوار کے اندر میکے ٹھوک دیتا تھا. لیکن یہ عذاب جہنم میں آدمی کو ملے گی, یہ عذاب تو نہیں دیتا تھا, ایسا تو کبھی اس نے کیا کہ ایسی چیز بدل دے ان ڈیل پہ جس سے اس کا چمڑا اور گوشت اور پوست اور سب کچھ بہ کر بہ جائے اور اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلائے. کل جلود جلود لگائے رہا کا عذاب راجب اس کا گوشت تو جل جائے گا. ہم اس کے اوپر فوراً دوسرا گوشت, دوسرا کلیجہ, دوسرا میدہ, دوسرا دل, دوسرے گردے, دوسری انتڑیاں چڑھا دیں گے تاکہ عذاب کے اندر ایک سیکنڈ کی کمی نہ آئے. ٹھیک ہے, کر لو گے برداشت؟ واہ, قرآن کریم کی اسی ڈراوٹ ڈراوے نے اصحابہ کرام کو دیوانہ کر دیا تھا. ڈر گئے تھے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے کہ اللہ بچا لے ان عذابوں سے, کون بدبخت ہے یہ اتنے عذابوں کو بھگتے گا. اس لیے انہوں نے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی. جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی اس پہ آگے آتا تو فوراً اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ بے تاب ہو جاتے. من یکرز اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له کثیرا. قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے, جب اللہ اس کو واپس کرے گا تو کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا. ابو رحلہ نبی صاحب کی خدمت میں پہنچ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے اپنے بندو سے قرضہ مانگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے اپنے بندو سے قرضہ مانگا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم گواہ ہو جاؤ, میں اپنا سارا مال باپ کے اندر جو میرا گھر ہے میں نے اللہ کو بطور قرضہ دے دیا. ایسے تو مالک الملک نے ان کو اتنے بڑے درجے نہیں دیے نا, ان کو کچھ کر کے دکھایا ہے تب ان کو درجے ملے ہیں. گھر گیا ہے اندر داخل نہیں ہوا, چار دیواری کے باہر کھڑے ہو کر کہتا ہے ارے ارے دہدا کی امی بچوں کی انگلیوں کو پکڑو اور باہر آ جاؤ. اندر سے پوچھتی ہے کیا بات ہے, کہتا ہے میری سارے آئے اب یہ گاؤں اور یہ میرا گھر میرا نہیں رہا. بیوی نے کہا اللہ تجھے خوش رکھے بہت اچھا سودا کیا. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے نام پر لٹا دیا، اللہ نے بھی اپنی رحم سے ان پر لٹا دیا. اس لیے لوگوں تم بھی ذرا سوچو، تمہارے سامنے بھی وہی قرآن ہے، تمہارے سامنے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے. ٹھیک ہے دنیا بدل گئی لیکن اللہ کا دین اسلام کے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. ہزار کوششیں کی لوگوں نے دین کو بدلنے کے لیے، لیکن خالص دین جس کو قرآن نے ضبط کیا ہوا ہے اور سچی حدیثوں نے جن کو اپنے پیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن نظر آ رہا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، ٹھیک ہے لوگوں نے اسلام کے اندر بہت چیزوں کی ملاوٹ کی، اسلام کے اندر بدعت کو ملایا، شرک کو ملایا، کفر کو ملایا، نفاق کو ملایا، ساری برائیوں سے بھی برائیوں کو اسلام کے اندر ملایا، لیکن اسلام کا مزاج ہی ایسا ہے کہ پھر بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ان ساری برائیوں سے سورج سے زیادہ چمکتا ہے. آج وہ اسلام تمہارے سامنے پوری آفتاب کے ساتھ موجود ہے اور تمہیں للکار رہا ہے. کون ہے اس گزرے دور میں جو اسلام کو اپنے سینے اور دل میں جگہ دے؟ اسلام تمہارے دلوں کے اندر اپنی جگہ پانے کے لیے بیتاب ہے. کون ہے جو اسلام کے لیے دنیا سے کٹ جائے؟ کون ہے جو اسلام قبول کر کے دنیا میں بیگانہ بن جائے لیکن کہیں سے بھی آواز نہیں جاتی کہ ہاں ہم تیار ہیں؟ آج بھی غربت ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کے غربت کے مقابلے میں آج کی غربت کوئی غربت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ تبوک کی تیاری کا اعلان کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ کچھ صحابہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی اس جان کے علاوہ کچھ نہیں، اگر آپ ہماری سواری اور خرچے کا انتظام کر لیں اللہ کی دی ہوئی جان حاضر ہے. بتائے کوئی اس دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کے پاس سوا اللہ کی جان پر کچھ بھی نہیں ہے؟ جھوپڑی والے کے پاس بھی اندر جا کر جاؤ تب بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے پاس بھی کم از کم بہت ہی گھٹ اس کی سب چیزیں جو اس نے بنا رکھی ہیں بیچ دی جائیں تو روٹی پانی تو اس کے دو مہینے کا چل جائے گا. لیکن وہ تو وہ ہیں جو اپنی جان لے کر آئے ہیں اور کچھ نہیں ہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ بھی رکھ کر نہیں آئے. واہ میرے اللہ، اللہ کو جب یہ ان کے کارنامے نظر آئے تو مالک نے ان کی ان کارناموں کو قرآن میں بیان کر دیا تاکہ آنے والی نسل کے عمل تک ان کے ایمان ان کے عمل کو دیکھے اور پھر ان کے نقش قدم پہ چل کر وہ بھی یوں ہی کامیابیاں حاصل کرے. مالک فرماتا ہے جب وہ تیرے پاس آئے کوسل آدمی نما بالکل ہے تم نے کہا کیا ہے میرے ساتھیوں میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری اور کوئی خرچے کا انتظام نہیں، تم لوگ واپس جا رہے وہاں دونوں کبھی زمین میں لے کر ان کے آنکھوں سے آنکھوں کی بارش پڑے. کیوں رو رہے ہو بھائی؟ گھر میں آتا نہیں آئی بچے کیا کھائیں گے؟ نہیں، بیویوں کے کپڑے نہیں ہیں وہ چیتڑے لٹکائے بیٹھی ہیں؟ نہیں، کوئی کاروبار نہیں مل رہا بیکار ہوں اس لیے رو رہا ہوں؟ نہیں، دشمن نے بہت ستایا ہے اس لیے رو رہا ہوں؟ نہیں، اور سواری کا انتظام ہوتا ہم اللہ کے راستے پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ہمارے پاس کاش خرچہ نہیں کہ ہمیں بہت بڑی نیکی سے محروم ہو گئے ہیں. دنیا والوں ایک اصحابی ایسا تھا جو سارے دن تو کاروبار میں لگا رہتا تھا کہیں باہر اندر مغرب کی نماز میں آتا تھا اور فرض پڑھنے کے بعد جلدی واپس چلے جاتا تھا. اصحاب ایک دن پوچھ رہے بات کیا ہے, کہتا ہے ایک ہی چادر ہے جو میں بات کیا آتا ہوں اور نماز کرتا ہوں, واپس جا کر بیوی کو دیتا ہوں جو میرے سے نماز کرتا ہے تو کم ہوتا ہے وہ باپ کی نماز پڑھتی ہے. ایسا غریب تلاش کر کے مجھے دکھاؤ, مل جائے گا تمہیں کہیں. لیکن نہ اس نے کبھی نماز قضا کی نہ اس کی بیوی نے نبی کبھی نماز قضا کی. کپڑے بدن پر نہیں ہیں لیکن اللہ کے دین کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. ذرا تم اور ہم بھی اپنے دلوں پر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے دین کی کتنی جگہ ہے. اگر آپ توڑ کریں ترازو پر تو لے کہ دین کی جگہ زیادہ ہے دل دل میں یا دنیا کی, یقین تم ہر ایک آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی جگہ زیادہ ہے دین کی جگہ بہت کم ہے. لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی کوئی جگہ نہیں تھی, سارے دل میں دین ہی دین کی جگہ تھی. مل گئی تو فابے ہاں, نہیں ملی تو پرواہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, آ کے کہے نبی کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان کو تجھے بخش دیا, میری سی شادی کرو. اس کو کیا کہتے ہو تم؟ نکاح میں ایجاب. یہ ایک طرف سے گویا ایجاب ہو گیا, اب نکاح پورا ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہاں ہو جاتی کہ میں نے قبول کیا. نبی صاحب خاموش ہو گئے. ایک اصحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس کو نکاح میں نہیں لانا چاہتے, اگر یہ صحیح میرے سیاسہ ہے تو پھر آپ اس عورت کا مل سے نکاح کر دیں, مل سے شادی کر دیں. بالکل ٹھیک, جاؤ اخبار لے کر آؤ. کہتا ہے یار کھلا اخبار نہیں ہے. نبی فرمایا جاؤ گھر میں کچھ تو ہوگا, کچھ لے آؤ. ارے آؤ کچھ نہیں, لوہے کی پیتل کی تانبے کی کوئی انگوٹھی تو ہوگی. ذرا دماغ کے اندر دماغ کے اوپر دباؤ ڈالو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور اصحابی آگے میں جواب کیا دے رہا ہے. تو عرض کیا جناب والا نہیں ہے کچھ بھی گھر میں, صرف ایک چادر جو میں نے یہ باندھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اتنی لمبی چھوڑی کائنات میں میرے پاس کچھ نہیں. ہے کوئی غریب دنیا میں ایسا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہو تو میں آدھی پھاڑ کر اس کو دے دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ یہ نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی, اتنی چھوٹی ہو جائے گی نہ تم بانٹ سکو گے نہ وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے اور عورتیں بھی, نبی اسلام کی عورتیں صحابہ کرام کی عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر پڑھتی تھی. آج تو کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے عورت نہیں آتی, وہاں پانچ وقت کے لیے عورتیں جاتی تھی. کیوں نہیں آتی عورتیں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ کہ مرد کہتے ہی نہیں ہیں، مرد ساتھ لے آنا ہی نہیں چاہتے. کبھی عورت کو چاہیے کہ وہ مرد سے پوچھ لے کیا خیال ہے تیرا، تو جا رہا ہے اس لیے کہ جنت میں جاؤں اور مجھے نہیں لے جا رہا اس لیے کہ میں جہنم میں جاؤں، میری خدمت کرتے ہیں تو مجھے یہی دینا چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے میں جہنم میں جلوں. تو کیا خیال ہے جب عورت دین سے دور رہے گی، نہ کبھی وہ قرآن سنے گی نہ حدیث سنے گی، تو کیا وہ جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی؟ جب دین دوستوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ ایسے ایسا نماز روزہ بھی چھوڑتی چلی جائے گی، اور یہ عورت کو گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے اور نیکیوں سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب نیکیاں بھی چھوٹ جائیں گی. اور کتنی عورتیں ایسی ہیں مومنوں کے گھروں میں، جاؤ سروے کرو کہ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتی. تو کہاں جائیں گی اگر یوں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہوتا؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی کرسا فرماتے کہ جاؤ، اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال کر لاؤ، ان مومنوں کو جہنم سے نکال کر لاؤ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہوتا ایک لائی سرسوں کے دانے کے برابر بربت کیا تھا. خردل من ایمان. اب یہ کمزور ایمان والا کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ تو چلا گیا نا جہنم میں. تو کیا خیال ہے مردوں کہ تمہاری عورتیں جہنم میں چلی جائیں؟ نہ گھر میں تم خود تبلیغ کرتے ہو، نہ گھروں میں درد کرواتے ہو، نہ ان کو مسجد میں لے آتے ہو، صرف یہی کہ تمہارے بچوں کی خدمت ہوتی رہے، تمہاری چاپلوسی ہوتی رہے. وہ چاہے بھاڑ میں جائے، جنت میں جائے، جہنم میں جائے، تمہیں کیا؟ کون سے تم ہمدرد ہو جو ایک خاند اپنی بیوی کا ہمدرد نہیں، کہنا سے کسی فرد انصاف کا وہ ہمدرد نہیں جو تیری خادمہ ہے، خادمہ جو تیرے اوپر جان چھڑکتی ہے، تجھے بخار ہو جائے تو وہ مٹھی چاپی کرتی ہے، ساری رات تجھے نیند نہ ہوئے وہ بھی تیرے سرانے بیٹھ کر نیند کے بغیر رات کو گزارتی ہے، لیکن تیری اپنی ہمدردی کو تو دیکھ کہ تیری ہمدردی اس کے ساتھ کیا ہے. گھر کے اندر اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور تیری خدمت کے لیے نہ اس کو نیند آئے نہ اس کو آرام آئے، تیرا آرام صحیح ہو جائے. اور جب وہ بیمار ہو یہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. حالانکہ جتنے حقوق مرد کے ہیں عورتوں پر، اتنے حقوق عورتوں کے ہیں مردوں پر. مرد بیمار ہو تو عورت مٹھی چاپی کرے، اور بیمار ہو تو مرد مٹھی چاپی نہیں کر سکتا. مرد بیمار ہو تو سارے گھر کے کام کاج بھی وہی کرے، اس کو دوائی، اس کو دودھ، اس کی چائے، اس کا پانی، اس کے جشانہ وہ بھی اس کو بنا کر دے. اگر اور بیمار ہو جائے تو یہ سارے کام مرد کیوں نہ کرے؟ اور جب بچوں کے بانٹنے کی باری آئے گی کہے گا یہ بچے تو میرے ہیں، چل بچے تیرے ہیں، پالا پوسا اس نے ہے، خدمت اس نے کی ہے، مالک تو بن گیا ہے. یہ سارا ظلم ہے پوری کائنات میں. اس لیے عورت چیخ کر اب اپنے حقوقوں سے بھی زیادہ حقوق مانگ رہی ہے، اور وہ باغی بن گئی ہے، خاوند کی باغی، کیونکہ اس نے اس کے جو جیل حقوق تھے وہ بھی پورے نہیں کیے. اس کو ایک جانور کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے، ایک عام نوکرانی سے بھی زیادہ اس کی بےعزتی ہوتی ہے. ایک دن نوکرانی کو گالیاں دے دو کبھی بھی نہیں آئے گی تمہارے گھر میں. ایک دن نوکرانی کو جس کو تم چار عمر بہانا دیتے ہو سب پر مار دو، لاکھ بھیجے گی اس نوکری پر اور چلی جائے گی. تم بیوی کو گالیاں بھی دیتے اور مارتے بھی ہو پھر بھی تمہارا گھر سجائے رکھتی ہے اور اپنے حقوق بھی سارے اپنے ضائع کر لیتی ہے. تو کتنا بڑا ظالم ہے. کیا تیرے ظلم کا قرض تیرے سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں. پھر بات جہنم میں تو پھر یہ معاملہ ہوگا ثم ان لهم علیها شعب من حمیم ثم ان مرجعهم الى الجحیم. آخر کار پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یا اللہ یہ جہنم میں کیوں گئے؟ ادہم الخوف آباہم ظالین. چونکہ ان کے باپ دادا ان کے مولوی وکیل ان کے نوکر رہنما چونکہ گمراہ تھے جیسے وہ کرتے تھے یہ بھی دیکھا دیکھتی ان کے پیچھے چلے گئے. نہ سوچا نہ سمجھا جس پگڈنڈی پہ وہ باندھتے رہے یہ بھی اسی پگڈنڈی پہ باندھتا رہا. سنانے والوں نے اس کو قرآن سنایا سنانے والوں نے اس کو بتایا کہ جس راستے پہ تو جا رہا ہے یہ راستہ جہنم کو جاتا ہے اور اس چھوڑ دے اس کو اس دوسرے راستے پہ چل یہ جنت کا راستہ ہے. لیکن اس نے کیا کہا؟ ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں برادری کو چھوڑ دیں اپنے مولیوں اور پیروں کو چھوڑ دیں آبار و غبار کو چھوڑ دیں ساری اپنی ہمسائگی کو چھوڑ دیں ساری قوم کو چھوڑ دیں. اللہ نے کہا ہاں ہاں چھوڑ دے سب کو چھوڑ دے ایک مجھے نہ چھوڑ سب کو چھوڑ دے امی کو چھوڑ دے امی کے بغیر تیری گزر جائے گی ابو کو چھوڑ دے اس کے بغیر جن کے بچے پیدا ہوتے ہی یا ہونے سے پہلے ابو مر جاتے ہیں بچہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے چھوڑ دے بہنوں کو ان کے بغیر بھی تیرا گزارا ہو جائے گا چھوڑ دے بھائیوں کو چھوڑ دے ہمسائے کو چھوڑ دے ساری قیدات کو تیرا وقت پاس ہو جائے گا. لیکن اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکے گا. چاہوں گا تو باندر بنا دوں گا چاہوں گا تو خنزیر بنا دوں گا چاہوں گا تو تیرے اوپر ہوا بھیج کر اٹھا اٹھا کے ہوا تمہیں مارے گی اور تمہاری لاشیں سارے زمین پر بکھری پڑی ہوں گی. چاہوں گا تو زلزلہ بھیج دوں گا چاہوں گا تو خوفناک آواز بھیج دوں گا تیرا کلیجہ اور دل اور دماغ تیرا پھٹ جائے گا اور تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. چاہوں گا تو تجھے پانی کے اندر گھر کر ڈالوں گا. تو نے مجھے چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں بچے گا ساری کائنات کو چھوڑ دیا سب کچھ تیرا بچ جائے گا. دیکھو لو فاسری بیالی کا بھی کسی من اللیل آگ لگ گیا کس کو؟ لوط علیہ السلام کو. اے لوط علیہ السلام راہ کا ایک حصہ باقی ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنی بچیوں کو لے کر اس ملک کی سرحد سے پار ہو جا کیوں یا اللہ کہ اب تیری قوم پر عذاب آ رہا ہے اب ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا تو بچ جا. اب دیکھو یہ لوط علیہ السلام ایک اکیلا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ عبادت نہیں لایا اس نے پوری قوم کو چھوڑ دیا پوری انسانیت کو چھوڑ دیا ساری کائنات کو چھوڑ دیا ایک اللہ کو نہیں چھوڑا. بچیوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ اپنے ملک اپنے وطن اپنے گھر کو خیر باد کیا کر جا رہا ہے. مالک نے بتا دیا کہ دیکھو یہ بچ گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ میرا منظور نظر بن گیا یہ جنت کا بادشاہ بن گیا اور یہ دوسرے جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ رہے تھے, جو بہنوں کو بھائی نہیں چھوڑ رہے تھے, بہنیں بھائیوں کو نہیں چھوڑ رہی تھی, ماں باپ اولاد کو نہیں چھوڑ رہا تھا, اولاد ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہی تھی, ہمسائے ہمسائے کو نہیں چھوڑ رہا تھا, برادری نہیں چھوڑ رہی تھی, انسان نہیں چھوڑ رہے تھے, اپنے پر لڑا, یہ سب کو چھوٹ گیا, چھوٹ گیا, سب سما ہو گئے, بہن ٹوٹ گئی, باپ ٹوٹ گیا, بیٹا ٹوٹ گیا, ماتو شیر کھاؤ پھول کی طرح, وہ پھول چھوٹ گیا, وہ تیرا گھر چھوٹ گیا, وہ تیرا بنگلہ چھوٹ گیا, وہ تیرا باپ چھوٹ گیا, وہ تیری کار موٹر چھوٹ گئی, وہ تیرا کارخانہ اور مل چھوٹ گئی, وہ تیرا راستے کمرہ, وہ تیرا ایئر کنڈیشن, سب کچھ چھوٹ گیا اور تیرے پاس کچھ بھی نہ رہا سوائے ایک چیز کے کہ تو نے اپنی جان سے خود ظلم کیا اور تجھے آگ مل گئی, آگ کے سوا تجھے کچھ نہ ملا. یہ ٹھیک ہے کیوں تو اندھا ہو گیا ہے؟ قرآن تو تیرے سامنے سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی پیش کر رہا ہے, قرآن تو تجھے جنت کا بادشاہ بنانے کے لیے آوازیں دے رہا ہے اور تم اس کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اللہ کی کتاب کی بات سننے کو تیار نہیں ہو, موریوں کی بات سنتے ہو. تو فرمایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو اپنے موری پیر کو گمراہ پایا, اور ان کے نقش قدم پر یہ چلتے رہے, لقد ضل قبلہم, انہوں نے پہلے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا تھا اور ان کو بھی گمراہ کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ ساری جہنم میں چلے گئے. اس لیے عزیزو دو ٹوک بات, مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم, اس کے علاوہ تیسرا کوئی جگہ نہیں ہے. جہنم میں جانا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ, جس طرح جس راستے میں دوڑے جا رہے ہو دوڑتے رہو, اگر جنت میں جانا ہے تو اس راستے کو چھوڑ دو, جنت کے راستے پہ آؤ جس کو قرآن پیش کرتا ہے, جس کو پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جس کو صحابہ کرام نے قبول کیا اور زندگی ہی میں ان کو کہہ دیا گیا کہ تو جنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوار چار دیواری کے اندر چلے گئے, وہاں کنواں تھا, اس کے مدیر پر بیٹھ کر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. ایک صحابی ساتھ تھا, اس نے کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یہاں آرام کریں گے, میں اب ان کا دربار بنتا ہوں. اس چار دیواری کی دلحالہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا کر وہیں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری کی آواز آئی, کنڈی کسی نے کٹکھٹائی, پوچھا کون؟ کہا ابو بکر. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آیا ہوں. کہتا ٹھہر جا, میں پوچھ کے آ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر آیا ہے اور تو ملنا چاہتا ہے, اجازت مانگ رہا ہوں رہنے کی. ہمارے جاؤ اجازت بھی دے دو اور ساتھ یہ بھی کہہ دو کہ ابو بکر تو جنتی ہے. اس کا ایمان تجھے منظور نہیں, اس کا دین تجھے منظور نہیں. تھوڑی دیر گزری, اس نے کنڈی لگا کے پھر اندر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری, پھر دستہ ہوئی, پوچھا کون کا عمر کیا بات؟ اندر آنا چاہتے ہو نبی کسام کو ملنا ہے. کہا خیر جا پوچھ کے آ رہا ہوں. جاتا ہے نبی کسام سے پوچھتا ہے, سب فرماتے ہاں جاؤ دروازہ کھولو, تم اندر آنے دو اور اسے کہہ دو تو جنتی ہے. یہ دین نہیں چاہیے, یہ دین نہیں چاہیے, یہ اسلام نہیں چاہیے. جو بندی والا دین چاہیے, بریلوی والا, اہل حدیث والا, شیعہ والا, وزدئی والا, پرویزی والا, باپ دادے والا, قوم والا دین چاہیے. قوم والا اگر دین چاہیے باپ دادا والا دین تو پھر جہنم ملے گی. ابھی قرآن نے بتا دیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر دوڑتے رہے اور آخرکار انہوں نے ان کو بھی گمراہ کر دیا, اس سے پہلے والوں کو بھی گمراہ کیا. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم.